الحمد لله
ما شاء الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بہت بزرگ دوستوں، الحمد للہ 11 دن کے سفر، جس میں بنگلہ دیش اور پھر عرب ہمارا اللہ کی محبت کی مجلس سے قائم کر کے آج آپ حضرات کی ملاقات ہو رہی ہے. دوستوں، پورے عالم میں اسی بات کی ضرورت ہے، اللہ کے پیارے کیسے بنے. یہ وہ سبق ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، عالم ہو غیر عالم ہو، حافظ ہو قاری ہو، مجاہد ہو مبلغ ہو، کسان ہو تاجر ہو، بادشاہ ہو وزیر ہو، سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے پیارے کیسے بنے. اگر انسان اللہ کا پیارا بن کے یہاں سے نہیں جائے گا، نہ قبر میں پچھتاوا ختم ہوگا، نہ 50,000 سال کے میدان محشر میں پچھتاوا ختم ہوگا، جنت میں جانے کے باوجود بھی پچھتاوا ختم نہیں ہوگا کہ کاش پیارے بن کر آتے، کاش اللہ کو دنیا میں ہی ہم پا لیتے. اللہ کا بہت شکر ہے، بنگلہ دیش کا سفر ہوا، کاروائی اور کارگزاری آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وہاں پر ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی، بہت بڑی شخصیت تھی. حضرت مولانا شیخ لطف الرحمن برنوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخص تھے جن کو جوانی میں حضرت مدنی رحم اللہ نے خلافت دے دی تھی، جب کی عمر 23 سال تھی صرف. جب وہ وطن واپس آئے، سیلہٹ کے علاقے کے رہنے والے ہیں، اور سیلہٹ کے علاقے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 رمضان وہاں گزارے ہیں. 17 رمضان گاؤں کا فیضان بہت ہے. جب واپس آئے اور کہا کہ بھئی حضرت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، علم تو تھا، دارالعلوم دیوبند کے پڑے ہوئے تھے، روحانی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ تم نوجوان بچہ ہے 22-23 سال کا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنی جلدی تو کسی کو اس کام کی اجازت نہیں دیتے، تمہیں کیسے دے دیں؟ لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت لوگ مجھ پر یقین نہیں کرتے کہ آپ نے میری روحانی ذمہ داری مجھ پر دی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھو، جب شیخ ذمہ داری دے دیتا ہے تو یہ کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے کہ جس سے آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، بلکہ ایسا ٹائٹل ہے کہ اب آپ کے ذمے کام پڑ گیا۔ جس طرح آدمی کی شادی نہ ہو تو مزے کرتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو بھی پالنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، اب رات دن اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اب جب انسان کو ذمہ داری روحانی دے دی جاتی ہے تو پھر وہ مخلوق کے اندر اللہ کی محبت کی کو لیے پھرتا ہے، تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں، ہر طرح کے مرید اس کے متھے لگتے ہیں، لیکن وہ سب کو لے کر چلتا ہے اور اللہ کا پیارا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہی درد دل ہے، یہی درد دل ہے جس کو اللہ والے لے کر پھرتے ہیں۔ پھر شیخ پورے عالم میں گئے، پورے عالم میں جاتے تھے، خلوتوں میں بھی ہم نے ان کو روتے دیکھا اور جلوتوں میں بھی روتے دیکھا۔ کیوں روتے تھے؟ یہ لوگ اللہ کے پیارے کیسے بن جائیں، یہ فکر ہے، یہ فکر ہے۔ ٹھاٹھی واہ 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 نہیں ہے، واہ واہ تو خود ہی مل جاتی ہے جب خدا کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ملک کا کوئی نمائندہ کہیں جاتا ہے، سفیر جاتا ہے، کوئی جاتا ہے جی فلاں ملک میں میں نے کام کرنا ہے، تو اس کو پروٹوکول وہاں ملتا ہے، اس کو راحت کے سامان بھی ملتے سب ہے، لیکن اصل اس کی فکر یہ ہے کہ ملک کے لیے کام کر کے آئے۔ تو میرے دوستو، جب مولا کا کام کرے گا اس کو پروٹوکول بھی ملیں گے، راحت کی روٹی بھی ملے گی، راحت کے سامان بھی ملیں گے، لیکن ان کی فکر یہ ہوگی کہ میں نے خدا کی محبت کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اس رمضان میں، حضرت خط لکھا کہ حضرت اس طرح تو تشریف لائے، بڑا مجمع ہوتا تھا جب حضرت آتے تھے، دنیا اکٹھی ہوتی تھی، حضرت کے بے شمار شاگرد جو ان علاقوں میں تھے۔ حضرت نے فرمایا، سنو، میں نے مولانا لطف الرحمان کو پہلی خلافت دیوبند میں دی تھی، آج دوبارہ سلہٹ کے اندر میں اعادہ کرتا ہوں، آج پھر میں ان کو خلافت دیتا ہوں۔ اللہ نے ان کو قبول کیا، بہت اونچے درجے کے عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ اور مزے کی عجیب بات ہے، وہ ہمارے والد صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے۔ وہاں پتا چلا، ان کی حضرت کی سند لاؤ، چلا 1940 میں دورہ کیا ہے، وہی سال میرے والد صاحب کے دورے کو، 1940۔ حیران ہو گئے ان کی اولاد، قبر پر حاضری ہوئی، ایک مسجد دکھائی انہوں نے، چھوٹی سی مسجد جو حضرت نے اور حضرت کے گھر والوں نے رات کے اندھیرے میں روزانہ کام کر کے جنگل میں بنائی تھی، مزدور نہیں ہوتے تھے، چراغ کی روشنی میں میاں بیوی کام کرتے تھے، مسجد کی تعمیر کرتے تھے اور اس کی چھت وغیرہ ڈالی۔ الحمدللہ اس کو قدیم مسجد کہتے ہیں، ویسے تو بڑی شاندار مسجد وہاں بنی ہوئی ہے جو حضرت کے صاحبزادگان نے بنائی ہے، لیکن میں نے اس مسجد میں ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کی برکت کے لیے، کہا حضرت نے زندگی اس میں یہاں گزاری۔ تو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا رشید الرحمان پرنوی دعوت برکات ہیں، بڑے اللہ والے انسان ہیں، اپنے والد کے خلافت اپنے والد کی طرف سے، اور شیخ الحدیث بھی ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وہ ایک کانفرنس کراتے ہیں ہر سال، جہاں اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ دنیا سے بلاتے ہیں۔ تو مجھے بھی اسی کے لیے دعوت دی گئی تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے پیارے کیسے بنے، الحمدللہ 30,000 سے اوپر کا مجمع تھا، 30-40,000 کا مجمع، اور کتنی لمبی، تھوڑا سا بیان لمبا ہو جائے تو پیر صاحب کو بھی دیکھنا شروع کر دیں، پیر صاحب بھائی تو بہت لمبا بیان ہو گیا، میں خود وہاں تھا۔ جمعے کی نماز سے وہ کانفرنس شروع ہوئی اور اس میں بزرگوں کے بیان ہوتے رہے، جو پورے عالم سے دنیا آئی ہوئی تھی، ہندوستان سے بھی، یہاں سے بھی، انگلینڈ سے بھی، کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے، حضرت کے مریدین بھی تھے، علماء بھی تھے، وہ بات ہوتی رہی ہوتی رہی۔ میرا 9 بجے میرا بیان تھا، میں نے اپنا 1 گھنٹہ بیان کر کے پھر میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا، تھوڑا سا میں نے کھانے پینے کے بعد آرام بھی کیا، پھر میں تہجد کے ٹائم بھی آواز آتی میں اٹھا تو صبح کو 5:45 بجے دعا ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ اسی سال ایسا ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہر سال ایسا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں بیٹھے رہتے ہیں، سیدھ صبر دے کر لوگ بیٹھے بیٹھے صبح تہجد میں، پھر حضرت نے خود ذکر کرا کر دعا کرائی، دعا میں بہت مزہ آیا، ہم بھی قریب تھے، ہم نے بھی دعا کی ان کے ساتھ، ان کی دعوت پر میں وہاں حاضر ہوں۔ بہت اللہ والے ہیں، انسان ہیں، اور ان کے بڑے بھائی ہیں مولانا خلیل الرحمان برنبی، یہ میرے استاد مفتی ولیسن ٹونکی رحم اللہ کے شاگرد خاص ہیں اور ہم سے سینئر ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، انہیں ترمذی شریف پر کام کیا ہے اور میں نے بخاری شریف پر کام کیا، عجیب بات ہے، عجیب باتیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے، حالانکہ میرا پہلے کوئی تعارف نہیں تھا، جانے کے بعد پتہ چلا کہ جو والد ہیں وہ ہمارے والد سے نسبت رکھتے ہیں، ہم جماعت ہیں، اور جو ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ ہمارے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، جو ان کے استاد میرے استاد، انہوں نے ترمذی پر کام کیا، میں نے بخاری پر کام کیا، ماشاءاللہ حیران ہو گئے لوگ بات کو سن کر۔ پھر وہاں سے ڈھاکہ میں الحمدللہ ہمارے چچا مولانا نیاز مخدوم رحمت اللہ علیہ، عجیب بات ہے، ہمارے والد صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ بنگلہ دیش میں میرے خالہ زاد بھائی بنگلہ دیش چلے گئے تھے، جس طرح میں ادھر آ گیا، اس کو تلاش کرو، ہمارے ساتھ جتنے ساتھی پڑھتے تھے ہم نے پوچھتے رہتے تھے، یار کوئی تمہیں ایسا پتا ہے کہ کوئی چین کا بندہ ہو جو ادھر ہجرت کر گیا ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ سننے میں نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت کی ڈیوٹی ان کے استادوں نے جہاں لگائی تھی وہ سرسینہ جگہ ہے، اور سرسینہ وہ ہے آج جدید دور میں سفر کرنے کے لیے 12 گھنٹے کا روڈ کا سفر ہے، جن میں 6 گھنٹے گاڑی ہے اور 6 گھنٹے کشتی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے اس دور میں، جدید دور میں، اس دور میں پتہ نہیں کب کیا ہوگا، 1945 میں جب وہ گئے کونے بیٹھ گئے، اس لیے لوگوں کو، ڈھاکہ والوں کو نہیں پتا، لوگ تو معروف شہروں سے آتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن آخری عمر میں جب بیمار ہو گئے تو ڈھاکہ آ گئے، یہاں پر کیونکہ طبیعت خراب تھی تو ڈھاکہ میں انہوں نے رہائش پذیر ہو گئے، کیونکہ علاج وغیرہ آسان تھا، وہاں پر بہت مشکل کام تھا۔ تو پھر ان کے شاگردوں نے، تو پھر ہمارے عزیز داریہ ان کی آگے، پھر 2010 میں میں نے ان کو تلاش کیا، وہ تو وفات پا چکے تھے، لیکن ان کی بچوں سے ہماری ملاقات ہوئی، بیٹا نہیں تھا حضرت کا، صرف بیٹیاں تھیں، ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کے شاگردوں کو پتہ چلا کہ ہمارے استاد مولانا نیاز مخدوم رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے آئے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے ڈھاکہ کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام رکھا جو پوری دنیا میں دیکھا گیا، بلکہ مجھے کس دوست نے بتایا کہ 70 لاکھ آدمیوں نے دیکھا، وہ 7 ملین کو بتا، 7 ملین لوگوں نے دیکھا۔ وہاں پھر ڈھاکہ میں الحمدللہ بخاری شریف کا ختم بھی ہوا تھا اور ترمذی شریف کا ختم بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جو اللہ کے لیے گھروں سے نکلے تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ان کے تذکروں کو آج بھی زندہ رکھا ہے۔ لے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، تم خدا پر مرو پھر تم مر جاؤ گے، لیکن تمہارا یاد تو زندہ ہے جو تمہارے تذکروں کو زندہ رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل تھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنا بھائی اپنا دوست بنا لیا. تو انہوں نے کیا دعا کی؟ رب وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن تو میرا دوست میرے بعد بھی رہے گا. دادا آنے والی جو انسان ہوں گے، آنے والے آخر میں آنے والے انسان اور بھی قیامت تک کے انسان، میرا تذکرہ اس میں تو زندہ رکھنا، میں تو جا رہا ہوں لیکن تو میرا دوست ہمیشہ رہنے والا ہے، تو حی القیوم ہے. دادا ایک دوست جو اپنے دوست کے ذکر کو زندہ رکھتا ہے، میں تو فانی ہوں میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تیرے ذمے کام لگا رہا ہوں. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، پچھلوں میں بھی میرے لیے اچھی زبان رکھنا جو میرا اچھا تذکرہ کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی عطا فرما دیا جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. کوئی نماز نہیں جس میں ابراہیم السلام کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ہے مولا پر مرنا. جب انسان مولا پر، یہ لوگ مولا پر فدا ہو گئے، ہمارے والد سمت اللہ علیہ مولا پر فدا ہو گئے، ہمارے چچا مولا پر فدا ہو گئے، آج تو ان کے تذکرے زندہ ہیں، آج بھی لوگ پہچان رہے ہیں، آج بھی ذکر ہو رہا ہے. اے دوست، اگر میں اور آپ مولا پر فدا ہو جائیں گے تو پھر ہم مریں گے نہیں، ظاہری طور پر تو چلے جائیں گے، لیکن جب بھی اللہ کے پیاروں کا تذکرہ جب ہوگا ہم اس میں شامل ہوں گے. اور پھر عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، میرے شیخ نے ایک بار مجھے فرمایا، شاہ کی مختصر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ کوشش کر کے عباد صالحین میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، پھر پتہ تمہیں کیا ملے گا، پوری دنیا کی دعائیں ملیں گی. جب بھی التحیات میں بیٹھ کر کوئی نماز پڑھے گا اور جب وہ کہے گا السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پر بھی سلامتی کر اور اپنے نیک بندوں پر بھی سلامتی کر، تو پوری دنیا کی سلامتی کی دعائیں تمہیں پہنچے گی جب تم عباد صالحین کے سب میں شامل ہو. اب مجھے بتائیے کوئی یہ کر سکتا ہے کہ ہر لوگوں کے بھی آپ میرے لیے وغیرہ لوگ دعا کراتے ہیں، یہاں مفت میں دعا مل رہی کیونکہ عباد صالحین کے فسط میں آپ ہیں، عباد صالحین میں آپ شامل ہیں، تو جب بھی کوئی نماز پڑھے گا سلام علینا، اللہ سلامتی نازل کر. لیکن سلامتی جو ہے اس میں سب کچھ ہے، جب کہتے ہیں سلامتی جو ہے اس میں سب کچھ ہے. السلام علیکم ہمیں بہت پیارا یہ سیغا سکھایا کہ اس میں شاید اللہ اس کو سلامتی دے دے، دعا ہے. جب سلامتی مل جاتی تو اس میں ایمان کی سلامتی بھی ہے، جسم کی سلامتی بھی ہے، مال کی سلامتی بھی ہے، اہل و اولاد کی سلامتی بھی ہے، عزت کی سلامتی بھی ہے، ہر طرح کی سلامتی، دنیا کی بھی، قبر کی بھی، آخرت کی بھی. اس لیے رسول اللہ نے سلام جیسا میں صیغہ دیا ہے، یہ دعائیں ایک دوسرے کو دیتے رہو، اگر یہ قبول ہو جائے گی تو تمہیں ایسی سلامتی ملے گی کہ دنیا میں بھی سلامتی سے رہو گے، قبر میں بھی سلامتی سے رہو گے، آخرت میں بھی سلامتی سے رہو گے. اس لیے جنت میں جانے کے بعد بھی یہی ہے، سلام علیکم تب تم فدخلوها خالدین، اے جنتیو تم پر سلامتی ہو، آؤ جنت میں آؤ. اور جنت میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا، سورہ یاسین کی شاید کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس دن اللہ کی ملاقات کے لیے سب جائیں گے، اللہ نے عورتوں کو محروم نہیں کیا، ان کو دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں بھی پردے کا انتظام رکھا ہے، کو ایجوکیشن وہاں نہیں ہے، کو گیدرنگ نہیں ہے، مرد عورت اکٹھے بیٹھے، وہاں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود تشریف لے جائے، تجلی فرمائیں گے. پوری جنتوں میں خواتین اللہ کو دیکھیں گی. اللہ فرمائے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. بس وہ جو انوارات ہوں گے اور اللہ کی سلامتی کا اثر ہوگا، ان کا بیوٹی پارلر ہو جائے گا، وہ حسین بن جائیں گی، خوبصورت ہو جائیں گی. جب مرد لوگ آئیں گے تو وہ عورتیں کہیں گی تم بہت حسین لگ رہے ہو، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محفل سے آئے ہیں، اس محفل کا ہم پر اثر ہے، ان انوارات کا اثر ہے، کہا کہ تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہا کہ اللہ نے تجلی فرمائی تھی، فرمایا تھا سلام قولا من رب الرحیم. اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ عورتیں کب زیارت کریں گی، کہا ہر جمعے کو زیارت ہوگی، عیدین پر زیارت ہوگی، عیدین پر بھی جو عید کا فنکشن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اس دن بھی اللہ عورتوں کو پر تجلی فرمائیں گے، وہ جنتوں میں رہیں گے. دربار میں مردوں کو بلایا ہے، آ جاؤ. اور ان میں سیٹیں کیسے کیسے ہوگی، نہ شیطان کی مانی ہوگی، نہ معاشرے کی مانی ہوگی، مولا کی مانی ہوگی. ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے کہ مقعد صدق، صدق کی سیٹیں ہوں گی، صدق کے جو ہے صدق کی نشست گاہیں ہوں گی، مقعد صدق کے عند ملک کے مقتدر اللہ تعالیٰ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے. تقوی کے اعتبار سے ہوگا، پھر آپ چلتے چلتے پھر بڑا پورا عالم اس میں ہوگا، کتنے کروڑ اربوں لوگ ہوں گے بیٹھے ہوئے اللہ کے دربار میں، لیکن اللہ کا قرب تقوی کے اعتبار سے ہوگا کہ اللہ کے پہلو کے اندر متقین بیٹھے ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر، کہ اللہ نے آخرت بتایا کہ آخرت میں متقین کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ اپنے پہلو میں ان کو بٹھائے گا. اور دنیا میں ولایت اور دوستی، اس کے دل سے رابطہ رکھیں گے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، یاد رکھو نفس اس دل کو خراب کرتا ہے ہمارے، جب یہ خراب ہوتا ہے اس قابل نہیں رہتا کہ مولا رابطہ کرے، گندا ہے. تجلی کہاں اترے؟ تجلی تو قلب پر اترنا ہے، لیکن گندا ہے، گناہوں کے داغ لگے ہو، گندی خواہشات نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. کبھی آنکھ کے ذریعے گندا آ رہا ہے، کبھی کان کے ذریعے گندا آ رہا ہے، کبھی زبان کے ذریعے گندا آ رہا ہے، گندا ہوا ہوا ہے. کہاں تجلی آئے، کہاں نور آئے اترے گا. یا فرمائے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، حضرات صحابہ کرام کو عین بدر کے مقام پر جب اتنی بڑی فوج سامنے ہے اور صحابہ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور بالکل بے سر و سامانی کا عالم ہے، اس وقت اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں سکینہ، ایک نور نازل کر دیا. اس نور کا اثر یہ ہوا کہ کھڑے کھڑے سو گئے. صحابی فرماتے دو دفعہ تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی اور میں حیران ہوا کہ ایک طرف خوف کا عالم ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ صحابہ کو فکر تھی ہمارے محبوب کو کچھ نہ ہو جائے، اور ہمیں نیند آ رہی ہے، تلوار گر رہی ہے ہمارے ہاتھ سے. لیکن کہا کہ جب اس کے بعد، جب تھوڑی سی نیند کے بعد ہم جب بیدار ہوئے تو ہمیں ایسا لگا ہم نے بہت آرام کیا ہوا ہے، تھکت کا کوئی بھی اثر نہیں ہے. قرآن اترا کہ یہ کیا تھا، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، یہ ہم نے تمہارے دلوں میں سکینت نازل کیا تھا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تمہارے پہلے ایمان میں اس کے آنے سے اور اضافہ ہو گیا. اللہ پھر یہاں رابطہ کرتے ہیں، سکینہ نازل کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب یہ محل سکینے کے قابل ہوں. اگر یہ محل قابل نہیں ہے تو کہاں سے سکینہ آئے گا، مجھے بتائیے. تجلیاں اترتی ہیں. یہ عجیب قلب اللہ نے ہمارا بنایا ہے. اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے ضائع کر دیا اس کو. خدا کا نور یہاں آتا ہے، اور یہ نور کون سا ہے؟ من نہ گنجم در زمین و آسمان، یہ شعر میں نے اس مجمع میں بھی کانفرنس کے سنایا تھا، تم کو بھی سنا، حضرت بہت خوش ہوئے. من نہ گنجم در زمین و آسمان، اللہ فرماتے ہیں میری تجلی زمین آسمان میں نہیں سما سکتی. دیکھو پہاڑ پر نازل ہوئی تھی، رضا ہو گیا، کوہ توڑ رضا ہو گیا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، قرآن کہہ رہا ہے رضا کر دیا، درار پڑ گئی کوہ طور کے اندر. من نہ گنجم در زمین و آسمان، میں زمین آسمان میں میری تجلی کہیں سما نہیں سکتی. لیک گنجم در قلوب المؤمنان، لیکن میں مومنوں کو دلوں میں سما جاتا. بانی دالم جوبند قاسم علوم الخیرات نے مثال دی، بڑی پیاری مثال ہے. فرمایا کہ آئینہ لے لو، آئینہ چھوٹا سا آئینہ، دھوپ پہ چلے جاؤ اور اس آئینے کو ایسے کرو پورے سورج کا فوٹو آئے گا. اس میں آئے گا نہیں بولو، صرف فوٹو نہیں آئے گا، گرمی بھی آتی ہے. آپ ایسے کرو سائے میں بیٹھے ہوئے پر وہ دھوپ پھینکو، اس کو گرمی لگے گی، گرمی لگے گی اس کو. ایسے کرو زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے وہ اس آئینے میں سما جاتا ہے, اور گرمی بھی آتی ہے پر میں وہ نور قلب میں سما جاتا ہے, اور اس نور کے ساتھ وہ نور کے اثرات بھی قلب میں آتے ہیں. صرف فوٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا, خالی فوٹو اسٹیٹ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے. عجیب بات ہے, اللہ والوں نے بھی عجیب باتیں سمجھائی کہ جب اللہ کے نور کے ساتھ پیغمبر کا نور ملتا ہے تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. مثال دی, کہا کہ دھوپ میں تم کاغذ لے لو, جلے گا نہیں, گرم ہوگا, لیکن بیچ میں آئینہ رکھو اچھا, تو اچھے کے توسط سے جب وہی دھوپ جائے گی آگ لگ جائے گی کاغذ کا. صحیح ہے غلط ہے؟ پر میں جب اللہ کا نور نبی کے ذریعے آگے پڑتا ہے, ایمان والوں کو آگ لگ جاتی ہے, ان کا قلب روشن ہو جاتے ہیں, ورنہ قیامت تک اسی طرح, اور یہ دل قلب صاف شفاف ہو کر اللہ کی تجلی کے لائق ہو جاتا ہے. من نہ گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در قلوب مومنہ, والذی یزید قلب میں آئے گا, لیکن کب آئے گا؟ جب قلب اس بات کا اہل ہو. یا میرے شیخ مثال دیتے تھے, اگر ایئرپورٹ کا رن وے صحیح نہیں, اس میں گڑے پڑے ہوئے ہیں, یا وہاں دشمن بیٹھے ہیں جو جہاز کو ہٹ کریں گے, کبھی جہاز نہیں اترے گا, وہ کلیئرنس لیتا ہے, بلکہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ ہوا کس رخ پر ہے, کیونکہ مخالف سمت پر ہوا کے جہاز اترتا ہے, کیونکہ اگر اسی سمت پر اترے جس طرف جہاز ہوا چل رہی ہے تو وہ ہوا اس کو زمین پر مارے گی اور جہاز فنا ہو جائے گا, تو مخالف سمت میں جب اترتا ہے تو وہ مخالف ہوا اس کو آہستہ آہستہ زمین پر لاتی ہے, اور وہ رن وے کے اوپر دوڑتے ہوئے رک جاتا ہے. لیکن تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف, یہ تو چلتی ہی تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اصول ہے, تب جہاز اترتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے, اپنے دل کے ایئرپورٹ کو اس لائق کر لو کہ اللہ کی تجلی کا جہاز تمہارے دل پر اتر جائے. اس کو صحیح کرو, کہ داغ دھبے صحیح کرو, کہ گڑے صحیح کرو. توبہ استغفار ہمیں اللہ نے دی ہے, توبہ استغفار تو توبہ کرو گے معافی ہو جائے گی. بس ندامت قلب کے ساتھ مولا سے معافی مانگو, اور ہندہ کے لیے عزم کرو کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ قلب اس لائق ہو جائے گا کہ اللہ اپنی تجلی اور انوارات اس کے اندر بھیجے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ آسمان والا اپنا فضل خاص مجھ پر کر لے, کوشش کرتا ہے. کام تو ان کے فضل سے بنتا ہے, لیکن بندے کے ذمے کوشش ہے. روٹی وہی کھلاتے ہیں لیکن کوشش کر لیں. ان کوششوں میں ایک یہ کوشش یہ ہے, اللہ کے پیاروں کے پاس جاؤ, ان کے پاس کونوں ماں صادقی, وہاں جاؤ, ان کی صحبتوں میں بیٹھو, جا ان کے پاس بیٹھو گے دیکھو کیسے کام بنتا ہے. یہ ان کوششوں میں کوشش یہ بھی ہے, اہم بات چیز ہے. پھر خلوت جلوت میں مولا کا بن کے رہنا. ابھی دبئی میں جو الحمدللہ میرا بیان ہوا, اس حدیث پر میں کہ اتق اللہ ہی سما کنت, تقوی اختیار کر تو جہاں بھی ہے. میں نے کہا 1400 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کہ تقوی اختیار کر, یعنی گناہ سے بچ, لیکن ہی سما کنت تک لفظ لگا دیا, تو جہاں بھی ہے. اور میں اس لیے کہ لوگ مخلوق کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے, یا لوگ کیا کہیں گے, کوئی میری تصویر نہ بنا لے, وائرل نہ کر دے, لہٰذا لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے. لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں, جب وہ اکیلا ہوتا ہے اور مولا اور وہی ہوتے ہیں, پھر خدا کو ناراض کرنے کے کام کرتا ہے. تو فرمایا ہے سما کنتا, تو جہاں بھی ہو, اکیلا ہو, مجمع میں ہو, زمین پر ہو, پانی پر ہو, فضا میں ہو, فضا میں ہو, جہاز میں, وہاں بھی مولا دیکھ رہے ہیں. تقوی اختیار کر, ہی سما کن, تقوی اختیار کر. میں جب آسٹریلیا پہلی مرتبہ گیا, بہت لمبا سفر تھا, 14 گھنٹے کا سفر تھا, تو میں بیٹھا ہوا تھا, یہ بڑے جہاز جو لمبے سفر میں چلتے ہیں ان کے اندر پورے فلم دیکھنے کا اور ڈرامے دیکھنے کا پورا نظام ہوتا ہے, شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جو اس میں مشغول نہ ہو, بڑی واہیات قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اب 14 گھنٹے کا سفر ہے اور دائیں بائیں ہر طرف فلمیں لگا کر لوگ بیٹھے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں اپنا وقت پاس کرنے کے لیے. کبھی میرا وقت, ہم وقت کیسے پاس کریں, ہم یہ مولا کے ساتھ پاس کرنا. ایک بڈھے سے پوچھا نا کسی بچے نے, پوتے نے, کہ دادا جان یہ پہلے زمانے میں جب موبائل نہیں ہوتے تھے اور یہ چیزیں, تمہارا ٹائم کیسے پاس ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا جیسے آج تمہارا بغیر نماز اور روزے اور قرآن کے پاس ہو رہا ہے نا, جیسے تمہارا آج پاس ہو رہا ہے اللہ کے بغیر, ایسے ہمارا اس وقت پاس ہوتا تھا موبائل کے بغیر. بڑی خوبصورت بات ہے. دو چار گھنٹے کا سفر ہوا تو اتنے دیر میں ایک عرب نوجوان آیا, وہ جو خدمت کر رہے تھے. یہ عرب بھی عجیب ہیں, یعنی مرد جو ہوتے ہیں وہ تو عرب ہوتے ہیں لیکن عورتیں عرب نہیں رکھتے, وہ ادھر ادھر سے رکھتے ہیں, یہ بڑی ان میں عجیب غیرت کا معاملہ ہے. خیر وہ آیا نوجوان, کہ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی. میں نے کہا جی بات کریں. میں انگریزی میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا عربی آتی, کہا کہ میں عربی میں بات کروں زیادہ اچھا ہے, رسول اللہ کی زبان. اور عجیب بات ہے کہ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ آپ دنیاوی بات بھی کرو تو ثواب ملتا ہے. یہ عجیب بات ہے, دنیاوی بات کہ پہ حالوں کا آپ کا کیا حال, اس پر اجر ملے گا, انا بھی خیر, اس پر اجر ملے گا. محبت کی باتیں کر رہا ہے, بیوی کا تانا آحب کے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں, آئی لو یو, اس پر ثواب ملے گا. اور آئی لو یو کہنے پر نہیں ملے گا. یہ عربی کی شان ہے, یاد رکھو. شاید یہ بات آپ نے سنی ہوگی لیکن ہم نے بن نور ٹام نے اپنے استادوں سے بات سنی. اس لیے کہتے ہیں نا, ایک پنجاب کا حاجی گیا تو واپس آیا, انہوں نے کہا حاجی جی ویکھیا یار عرب عجیب نے, جدو انہوں نے لڑائی ہوں تاہم قرآن ہی پڑھتے ہیں, تاہم قرآن ہی پڑھتے, کوئی عربی بول رہے ہیں ہم سمجھا قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے. یہ صحابی تھے, ابھی نام ذہن میں آ جائے گا, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, جو غزوہ موطہ میں شہید ہوئے تھے, بڑے شاعر تھے. تو ان کی ایک لونڈی بھی تھی, تو لونڈی کو بھی, غلام لونڈی کو جب خرید لیتا ہے تو جس طرح آزاد کو مہر دے دیتے ہیں اور ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو وہ بیوی بن جاتی ہے, اس طرح جو لونڈی ہوتی ہے اگر اس کو خرید لے تو اس میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ غلام ہے اس وجہ سے, لیکن جو پیسے اس کے پے کرتا ہے یا اس کو ہدیہ ملتی ہے تو وہ اس کی بیوی بن جاتی. تو ان کی بیوی بڑی سخت تھی, وہ نظر رکھتی تھی کہ یہ لونڈی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں, وہاں تو نہیں جاتا. تو وہ جاتے تھے. تو ایک دن وہ پکڑ لیا, ادھر سے آ رہے تھے جہاں وہ رہتی ہوگی, اور انہوں نے چھرا نکال دیا اس نے, وہ بھی بڑی تکڑی تھی, چھرا نکال دیا. صحابیات بھی سن فن میں اپنے آپ کو ماہر رکھتی تھی, اس لیے جگہوں کے اندر جاتی تھی. تو انہوں نے کہا بس میں آج چھرا ماروں گی. تو کیوں گیا؟ میں نہیں گیا. انہوں نے کہا اچھا قرآن پڑھ پھر, اگر تو قرآن پڑھ لے گا تو اس کا مطلب ہے تو نہیں گیا. تو انہوں نے عربی اشعار جو ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ایسے ترنم سے پڑھے کہ ان کو یقین آ گیا کہ قرآن ہی ہے. انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نے قرآن پڑھ چھوڑ. صبح کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا, آپ بہت ہنسے ہوں گے, بہت ہنسے آپ, بہت ہنسے آپ. آگے حضرت میں نے تو یہ کیا, ورنہ وہ تو مجھے چھرا اس نے مار دینا تھا, جان بچانے کے لیے میں نے اشعار کو اس طرح کے اوپر پڑھا اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ اور قاریوں کی طرح طرز لگائی کہ اس نے یقین ہو گیا کہ بھائی یہ جو پڑھ رہا ہے یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. خواتین حافظہ وغیرہ نہیں ہوتی اتنی, ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سی آیات پڑھ رہا ہے لیکن اس کا طرز بتا رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن پڑھ رہا ہے. ایسے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں. لکھا ہے کہ تمہیں لطیفہ سنا دیں، کچھ آؤ جو ہنسو گے تو پھنسو گے نا. تو ایک آدمی کی لونڈی تھی، وہ نکرانی تھی، وہ ادھر رہتی تھی، بیچ میں سہن تھا، ادھر یہ. تو اس کے گھر میں بچھو بہت تھے، بچھو بچھو تھے. تو اس مالکہ نے آرڈر دیا نوکروں کو، کہا بھائی کل کو پوری اچھی طرح صفائی کر کے بچھو مارو، ان کی بلے بھی اکھاڑو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بچھو بار بار نکل آتے ہیں اور اندر بھی پہنچ جاتے ہیں. ان کا ٹھیک ہے جی مالکن، ہم کل کو چلا سارا کھدائی کر دیں گے، نیچے سے نکال کر ماریں گے. اب رات کو وہ میاں جی گئے ادھر، تو اس کو بچھو نے کاٹ لیا. اب اس لونڈی کے پاس گئے تو بچھو نے کاٹ لیا، تو واپس آ گئے. اور اب اس کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، تو آ کے لیٹا ہوا لے کر ایسے رو بھی رہا ہے تکلیف سے. وہ اٹھ، بیوی نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی، خیریت تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ کہ نہیں بس پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا. تو دیکھو ان کے یہ تو بچھو نے کاٹا ہے، آپ باہر کیا لینے چلے گئے تھے، باہر کیا لینے گئے؟ تو اس کی بیوی سمجھ گئی، صبح کو اعلان کیا ان نوکروں سے، خبردار کسی بچھو کو کچھ نہ کہنا. تو عربی زبان اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بنائی، کیونکہ اللہ کی زبان ہے نا، دنیا کی بات بھی کرے تو اس پر اجر ملتا ہے. تو میں نے کہا بھی عربی میں بات کرو، عربی میں بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میری پوری زندگی، میں آج 10 سال ہو گئے سروس کرتے ہوئے یہاں، میری پوری زندگی سیکٹر پر گزرتی ہے، میں یہاں سے اب جاؤں گا، ایک دن ریسٹ کروں گا، پھر اگلے دن 14 گھنٹے کا سفر کر کے دبئی آؤں گا، پھر ریسٹ. پھر کہا کہ مجھے گھر جانے کا بھی وقت نہیں ملتا، نوکری ہماری اس قسم کی ہے، لیکن مجھے ایمان کے بارے میں قلب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن میں کس عالم کے پاس جا کر کس سے بات کروں؟ تو میں نے دیکھا کہ جہاز میں سارے ہولڈ بازیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ تسبیح پھیر رہے ہو، کوئی سکرین آپ نے نہیں کھولی ہوئی. تو میں نے کہا یار جی شیخ معلوم ہوتے ہیں، عالم معلوم ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ پلیز. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح جگہ آئے، آپ مجھے بتائیں. انہوں نے کہا اشکالات کچھ کیے، باتیں تو معمولی تھیں، لیکن انسان کو جب پتہ نہ ہو تو چھوٹی بات بھی بڑی بن جاتی ہے. تو میں نے اس کو خیر 1 گھنٹے میں باتیں چیتی ہوئی، ماشاءاللہ اس کا دل کھل گیا، میرے ماتھے پر اس نے بوسہ دیا، اور پھر جا کر جو خدمت شروع کی، کبھی کوئی چیز وہ جو فرسٹ کلاس میں خدمت ہو رہی تھی وہ یہاں لا رہا ہے، اکانومی میں لا رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. تو ارد گرد انگریز بیٹھے تھے، تو ان انگریزوں نے اس کو انگریزی میں کہا کہ بھائی اس بندے میں کیا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے بار بار تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے، ہمیں تم نے ایک دفعہ دینے کے بعد پوچھتے نہیں ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے عربی میں اس کو گالی دی، یعنی کہا گنے خنزیر، کس طرح وہ انگریز تو نہیں سمجھیں گے، گالی دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑے خصوصی مہمان ہے. پھر عربی میں کہنے لگے مجھے ان گدھوں کو کیا پتا، آپ کون ہیں؟ ہے تمہ کنتا، تو جہاں پر بھی ہے، تو فضا میں ہے تب بھی تقوی کے ساتھ رہے، تو پانی پہ کشتی میں سفر کر رہا ہے تقوی کے ساتھ رہے، زمین پر چل رہا ہے تقوی کے ساتھ رہے، خلوت میں جلوت میں ہے سما کنتا، یہ تقلّہ ہے سما کنتا، جہاں بھی تو ہے. رسول اللہ نے کتنے پہلے یہ بات فرما دی، خلوت جلوت میں اپنا دھیان رکھے انسان، اس نفس کو بے قابو نہ ہونے دے، کیونکہ یہ اس ایئرپورٹ کو خراب کرتا ہے جہاں سکینے کے جہاز نازل ہونا ہے. اب مجھے بتائیے کہاں نازل ہوگا پھر؟ اللہ کے انوارات کیسے قلب میں آئیں گے پھر رب کے؟ اللہ کس طرح دوست بنائیں گے؟ تو جب انسان ایسی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل السلام کو اللہ بلاتے، حدیث شریف میں آتے بخاری کی حدیث، اے جبرائیل فلاں بندہ ہم کو پیارا لگتا ہے، تو بھی اس سے پیار کر. کہتے سب سے پہلے جبریل السلام اطلاع دیتے ہیں کہ مجھے فلاں بندہ سے مجھے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، حاملین عرش جو 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، آٹھ فرشتے. کہاں عرش ہے؟ تب تو سرا میں ان کے قدم ہیں، عام فرشتے نہیں ہیں، عرش ان کے کندھوں کے اوپر ہے. ان کو حکم ہوتا ہے، جبریل السلام کو حکم ہوتا ہے، اسے کہو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. وہ پہچان جائے محبت کرتے ہیں. پھر سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، پھر ساتویں آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، پھر چھٹے، پھر پانچویں، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے، پھر پہلے، پھر زمین آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات اور فرشتے ان کو حکم ہوتا ہے. ثم یوزن القبول فی الارض، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ زمینی مخلوق جس میں انسان بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہیں، ان کے دلوں میں شخص کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر سب اس کو پیار سے دیکھتے ہیں، جانور بھی پیار سے دیکھتے ہیں، جانوروں کو بھی پیار ہوتا ہے، وہ بھی پہچانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں. مجھے اس دفعہ واقعہ سنایا ایک شخص نے جو سلف میں میرے شیخ کے ساتھ تھے. میں تو 1997 میں حضرت کے ساتھ گیا تھا، وہ پہلے کی واقعہ سنا رہے تھے کہ سلحٹ میں چڑیا گھر ہے اور بنگال ٹائیگر جو ہے، بنگال ٹائیگر دنیا کا سب سے طاقتور شیر ہے اور خوبصورت شیر ہے، داری دار ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے. یہ جو میں اور شیر دیکھتے ہیں یہ افریقی شیر ہے، بنگال کے شیر، بنگال ٹائیگر بڑا مشہور ہے، سندربن کے جنگل میں ہوتا ہے. وہ سنایا کہ جنگل ہے اس میں شیر ہوتے ہیں، ہمیں دکھاؤ. تو وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہ ایسا منظم نہیں ہے. تو وہ جو گائیڈ تھا نا جو ادھر تو نہیں لے گیا، تو بندر دکھائے. تو ہمارے ایک عزیز کہنے لگے کہ وہ جب واپس آیا تو اس نے تصویریں لی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یار تمہارے یہاں تو شیر ایسا ملتا ہے، یہ جو دیکھو نا. انہوں نے کہا یہ شیر ہے، یہ دیکھو یہ شیر ہے جو بندر کی شکل کے، یہ شیر ہے تمہارے یہاں. انہوں نے کہا ادھر لے کر ہی نہیں گیا. کہا کہ حضرت والا تشریف لے گئے تو شیر بڑی آوازیں نکال رہا تھا، پتن اس کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا اور اندر اچھل کود رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی زور زور سے پنجرے کو ہاتھ مار رہا ہے. کہا کہ چوئی حضرت والا رحمت اللہ علیہ گاڑی سے اتر کر پنجرے کے پاس گئے اور میں وہ خاموش ہو کر دوزانو ہو کر سامنے بیٹھ گیا. کیا منظر ہم نے خود دیکھا. اوہو. اور دوسری بار میں نے 1997 میں ڈھاکہ کے چڑیا گھر میں 25 شیر تھے 25 شیر. ہم ایک دن پہلے دوستوں کے ساتھ چکر لگائے، ہم نے ان کو بہت ہو ہا کی اور لیکن انہوں نے کان بھی نہیں اٹھائے، بیٹھے تو آرام سے بیٹھے شور شرابہ، ابھی کوئی آواز منہ سے نکالے. اگلے دن حضرت والے نے کہا کہ بھائی ہمارے حضرت کو شیر بہت پسند ہے. کیوں؟ کہتے مومن بھی اللہ کے راستے کا شیر ہے، شیر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسی طریقے پر مومن کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اوئے 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 اوپر دیکھے. اس لیے شیر کا شکار کرنے والے جو ہے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ شیر کو جب پتا ہے کہ مجھے گولی مار رہے ہیں، بجائے بھاگنے کے ہمراہور ہوتا ہے، تو پتا ہے میں مر جاؤں گا، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ جان چلی جائے، پیٹھ پہ گولی نہیں کھانی، سینے پہ گولی کھاتا ہے. افریقہ کے دوستوں نے ہمیں بتایا. حضرت والا گئے، اچھا جب بندر آتے تھے تو حضرت آنکھ بند کر لیتے تھے ایسے، کیونکہ بندر جو ہے وہ لومڑی اور بندر زمانے کے ساتھ چلتا ہے. کہتے نا ایک پنجرے میں بندر اور بندر ہی بیٹھے تھے، آپس میں کھیل کود کر رہے تھے، تو میاں بیوی گزرے، تو میاں بیوی نے میاں کو کونی ماری، اپنے بوتل تھی یہ جو وہ پی رہا تھا بوتل، انہیں ایسے کر کے جو کی نا تو بندری کو چھوڑ کر بندر صاحب وہ پنجرے کے پیچھے چلے گئے، اور بندری وہیں وہ پیچھے چلے گئے. انہوں نے کہا چل آگے شیروں کے پاس. جب شیروں کے پاس گئے تو شیر ادھر بیٹھا ہے، شیر نہیں وہاں بیٹھی، جیسے رسا ٹپر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ تو رسے ہوئے. اس نے جب شیرنی کی طرف ابھی ایسے ہاتھ اٹھایا نا اتنی دیر میں شیر نے چھلانگ مار کر پنجرے کے اوپر آ کر لگا اور بھو کر کے زور سے اس نے کیا، ان کا دیکھا یہ ہے، اللہ نے مرد کو شیر بنایا ہے، بندر نہیں بنایا کہ بندری چھوڑ کے بھاگ جائے، بلکہ جان دے دے، من قتل دون اہلی وہ شہید، اپنے گھر والوں کی بات کرتے ہو جو مارا جاتا ہے شہید کے رسول پر میں شہید ہو گیا۔ تو حضرت والا تشریف لائے، آپ یقین مانیں یہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے، 25 شیر تھے، یکدم اٹھ کر سب آ گئے سامنے، حضرت کے سامنے آ کر اسے کھڑے ہو گئے، حضرت والا پنجرے کے ساتھ یوں چلنے لگے تو ساتھ ساتھ چلتے گئے، بہت بڑا پنجرہ تھا، وہاں تک گئے، یہ واپس آئے تو واپس آئے، جب حضرت آ کر واپس کھڑے ہوئے تو سب نے بولنا شروع کر دیا، پورے چڑیا گھر میں عجیب منظر ہوا، لوگ بھاگ پڑے، بھئی کیا ہوا، اتنی آوازیں، 25 شیر سارے مل کر آوازیں نکال رہے ہیں، اور بنگال ٹائیگر جو ادھر پیچھے بند تھا اس نے اتنی زور سے چیخ ماری آواز نکالی، اس میں تو کئی بنگلہ دیش کے جو ساتھی تھے وہ بےچارے کانپنے لگ گئے، حضرت والے نے لاٹھی اٹھائی، کہا تمہیں کس نے کہا تھا میرے ساتھ آؤ، اگر تمہارا دل اتنا جو ہے وہ مزدل سے تم سم یوز قبول فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم خدا کے پیارے بن جاؤ گے پھر سب سے پہلے خدا تم سے پیار کرے گے، پھر زمین کی مخلوقات میں بھی تمہاری محبت رکھ دی جائے گی، انسانوں بھی رکھ دی جائے گی، جانوروں بھی رکھ دی جائے گی۔ صحابہ اکرام کو نہیں دیکھتے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، شیر آتا ہے اور ایسے حملے کی کوشش کرتا ہے، کیا فرما، ہوئے کتے، میں سفینہ رسول اللہ کا غلام ہوں، چل میں قافلے سے بچھڑ گیا، مجھے راستہ دکھا، شیر آگے لگ گیا پیچھے پیچھے گئے، قافلے تک پہنچا کر آیا، پہنچا کر آیا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو خاتون رہتی تھی، ان کے جو شوہر تھے تابعی تھے، آپ کے کابل تک آئے تھے جہاد کرتے، کابل میں، کابل اسی دور میں فتح ہوا تھا، یہاں آئے، ایک نوجوان نے کہا کہ سنا ہے کہ یہ بہت اللہ والا شخص ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، رات کے آخری شب میں پہرا اپنے ذمے لیتے تھے، آخری شب کا پہرا، ساری فوج آرام کرتی تو پہرا لیتے، پہرا اپنے ذمے لے لیا، قریب میں بن تھا، بن سے مراد ہے کہ جھاڑیاں، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، وہاں پانی ہوتا ہے، اس کو بن کہتے ہیں، اصحاب الائکہ جس کو کہا ہے، اصحاب الائکہ بھی یہی مانا ہے، شعیب علیہ السلام کی بستی، اس کے ارد گرد اس طرح کے پودے اور بن، ان کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں، وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں پانی ہے، پانی سے وضو کیا، ٹھنڈا یخ پانی، برف گری ہوئی تھی، حضرت نے نماز شروع کر دی، تو نوجوان پیچھے دیکھتا رہا، ابھی ایک رکعت دو رکعت پڑی تھی، لیکن بہت بڑا شیر، کہتا میں نے زندگی میں دیکھا اتنا بڑا شیر، 10 فٹ کا یا 4-5-7-8 فٹ کا شیر ہوگا، ایسا تکڑا، وہ آ کر ایسے حضرت بیت سامنے کھڑے ہو کر ایسے جیسے ابھی حملہ کرتا ہے، کہا کہ میں تو ڈر کی وجہ سے درخت کے اوپر چڑھ گیا، درخت پر چڑھ گیا، حضرت نے سلام پھیرا، کہا گئے اگر میں تیرا کھانا ہوں تو جلدی سے کھا لے، اگر میرا کھانا نہیں ہے، اگر میں تیرا کھانا نہیں تو پھر میرے اور اللہ کے درمیان آڑ مت مت، کا اتنی بات کرنی تھی، پتہ نہیں کس چیز نے کوئی ایسی اس کو چیز ماری کہ 10 فٹ وہ اونچا اچھلا اور شور مچاتا وہاں سے بھاگ گیا، کہا کہ مجھے ایسے کپکپی سی تاری ہو گئی، کپکپی تاری ہو گئی ان کو دیکھ کر، اور میں پھر پیچھے سے اتر کر چپکے سے حضرت پاس بیٹھ گیا، تو پھر حضرت دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے جنت تو نہیں مانگتا کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تو معاف تو کر سکتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اب اس دن مجھے پتا چلا کہ کس درجے کا انسان، سب مایوس انہوں قبول کی لڑ، لیکن مولا کا پیارا بننا پڑے گا میرے دوستو، اس نفس سے جان چھڑانی پڑے گی، دل کے اس ایئرپورٹ کو اللہ کی تجلی کے لیے تیار رکھنا ہوگا، اللہ مجھے آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.